جو لوگ باپ دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، وہ فاسق ہیں۔
ویلکم بیک۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی اور اب ہم گفتگو کریں گے قذف پر، کیونکہ حدود آرڈیننس پر گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم قذف پر بھی گفتگو نہ کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدود آرڈیننس میں قذف آرڈیننس اور زنا آرڈیننس علیحدہ علیحدہ قوانین کی صورت میں موجود ہیں، اور اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں سے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت یا مرد پر زنا کے حوالے سے لگایا جانے والا الزام غلط ہے اور وہ غلط الزام عدالت میں ثابت نہیں ہو پاتا تو پھر الزام لگانے والے کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، کیونکہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت اس وقت تک غلط الزام لگانے والے کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو مظلوم ہے جس پر الزام لگایا گیا وہ دوبارہ عدالت میں نہ جائے۔ اور اس پر اب ہم بات چیت کریں گے، اور اس طرف ہم اپنے پینل کے جو ماہرین ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے مولانا عبد المالک صاحب، آپ اس موضوع پر گفتگو کیجئے، 3 منٹ ہیں آپ کے پاس، اور 3 منٹ کے بعد 1 منٹ کے لیے میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا۔
قذف کا جو قانون ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کسی مزید قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے انگریزی دور استعمار کے آنے تک قذف کے جرائم پر سزائیں ہوتی رہی ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ اسلامی کا ذخیرہ، فقہ اسلام ان کے فیصلے، وہ ایک قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور وہ قانون ہے ہمارے لیے اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 کوڑے لگائے، اس لیے کہ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت پر چونکہ تم نے الزام لگایا ہے لہذا اس کے لیے 4 گواہ پیش کرو۔ عورت سے پوچھا کہ تم مانتی ہو اس کی بات کو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 گواہ لاؤ۔ جب 4 گواہ نہیں لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جس کو پہلے 100 کوڑے لگائے تھے بطور حد کے، اس کو بطور قذف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگائے۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ حدود آرڈیننس صرف رہنمائی ہے۔ اسلام میں جو جج ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، وہ قانون ساز بھی ہوتا ہے۔ وہ جہاں قرآن و حدیث کے اندر کہیں متعین سزا نہیں ہے، وہ اپنے طور پر تعزیری سزا جاری کر سکتا ہے اور قانون بنا سکتا ہے۔ تو جج صاحبان کے سامنے تو قانون موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے۔
تو آپ نے یہ کہا نا مولانا صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اب ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ طے ہونا چاہیے کہ جو مظلوم ہے وہ عدالت میں نہیں جائے گا بلکہ ریاست خود ہی غلط الزام لگانے والے کے خلاف کارروائی کرے گی۔
ریاست مدعی، لیکن یہ اصل میں چونکہ جس پر الزام لگایا گیا ہے یہ چونکہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے، عدالت کی عزت کا، حکومت کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے۔ زنا پر حد قذف اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جس نے کسی معصوم بے گناہ پر الزام لگایا ہے اس نے اس کی عزت پامال کی ہے،
ٹھیک ہے؟
لہذا اگر وہ اپنی عزت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میری بے عزتی کا جواب بدلہ دلایا جائے اور الزام لگانے والے کو سزا دی جائے، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، ورنہ سزا نہیں دی جائے گی، مدعی ہوگا۔
اب مفتی منیب الرحمان صاحب، قرآن کی آیت ہم نے یہاں پہ سنی، اس کے مطابق جو لوگ پاک دامن عورتوں پر غلط الزام لگاتے ہیں انہیں 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے۔
بالکل۔
تو کیا وہ سزا اس وقت ملنی چاہیے جب ارونا آپ کے پاس چل کے آئے اور کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا یہ خود ریاست کو سزا دینی چاہیے؟
وہ آئے گی قاضی کے پاس، عدالت میں آئے گی۔
قرآن کے مطابق، آپ شریعت کے مطابق بتائیں، ان کا آنا ضروری ہے؟
ہاں ہاں،
ضروری ہے۔
یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آنر یا اپنی حرمت یا اپنے وقار کے خلاف سمجھتی ہے تو اپنے کردار کی تصدیق کے لیے جائے گی۔
غامی صاحب، اس مسئلے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا عورت کو عورت کو آنا چاہیے، از خود جانا چاہیے پھر کہ جی میرے پہ یہ الزام لگا تھا، اب ثابت نہیں ہوا، اب جس آدمی نے الزام لگایا اس کو سزا دیجیے، اس کی درخواست گزاری کرے وہ، یا ریاست کا کام ہے کہ اس کو اس کی جو زیادتی ہوئی ہے، جو اس کی توہین ہوئی ہے، جو اس پہ الزام لگایا گیا ہے، اس کی سزا ملے؟
میرے نزدیک ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی کو آنا پڑے گا، عدالت بطور خود کاروائی کر سکتی ہے، مسلمانوں کی عزتوں کی محافظ ہے، عزت اگر کسی عورت کی پامال کی گئی ہے یا اس پر کوئی الزام لگایا گیا ہے تو جس طرح اس کو حق ہے کہ وہ مدعی بن کر عدالت میں پیش ہو، اسی طرح عدالت بھی اگر محسوس کرتی ہے کہ گواہ جھوٹے تھے یا ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے اور اس طریقے سے اس کو سوسائٹی میں رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی ان کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے۔ قرآن میں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، حدیثوں میں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اصل میں پروسیجرل لا ہے، یہ ہمیشہ عقل عام کے مطابق بنایا جاتا ہے، لہذا ہم یہ قانون بنا سکتے ہیں، اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔
جی حاجی صاحب، آپ؟
جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قذف آرڈیننس میں کئی ایک باتیں ایسی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، مثلا مفاد عامہ میں اگر کسی کو قذف کیا جائے تو وہ جرم نہیں ہے، اگر قذف میں بدنیتی شامل ہو تو جرم ہوگا، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں نیک نیتی سے قذف کیا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے کتاب و سنت ہرگز اتفاق نہیں کرتے، قذف قذف ہے، چاہے کوئی نیک نیتی سے کرے یا بدنیتی سے۔ البتہ عدالت میں دیا گیا بیان قذف نہیں ہوگا اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے، یا عدالت کسی کو سزا دیتی ہے تو اس کو بیان کرنا کہ فلاں آدمی کو عدالت نے اس جرم پر سزا دی ہے، وہ قذف نہیں ہوگا۔ رہی یہ بات کہ کیا ایسی خاتون کو عدالت میں نئے سرے سے پیٹیشن لے کر جانا ہوگا، تو ایسا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو جب قذف کیا گیا تو وہ کہیں پیٹیشن لے کر نہیں گئیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قذف کرنے والوں پر حد قذف جاری کر دی۔ مغیرہ بن شعبہ جو کہ گورنر تھے کوفہ کے، ان پر ان کو جب قذف کیا گیا اور چار آدمی لے کر مدینہ منورہ میں ایک سب پہنچ گئے بیان دینے کے لیے، لیکن جب وہ جرم ثابت نہیں ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے یہ نہیں کہا کہ تم نئے سرے سے پیٹیشن دائر کرو۔
جی غامدی صاحب، آپ اس مسئلے پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں اس قذف کے حوالے سے قانون میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟
یہی تبدیلی ہونی چاہیے کہ اس بات کو اس میں شامل کر دینا چاہیے کہ اگر کسی جگہ گواہ جھوٹے ہیں تو عدالت بطور خود کاروائی کا حق رکھتی ہے، جس طریقے سے اگر کوئی استغاثہ کرنے والی خاتون یا مرد اپنا مقدمہ لے جا سکتے ہیں اور اس پر کاروائی کرنی ضروری ہے، اسی طرح عدالت بھی اس معاملے میں اقدام کر سکتی ہے، اس میں ہرگز کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔
مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کوئی سوال اس حوالے سے غامدی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں؟
میرا یہ سوال ہے کہ مستغیثہ یا مستغیث عدالت کے پاس گیا اور عدالت نے ریلیف دیا، حد قذف جاری کر دی، کیا عدالت کا یا حکومت کا کام ہے کہ وہ الگ فورس شہروں محلوں میں چھوڑے کہ کوئی کسی پر تہمت تو نہیں لگا رہا؟ کیونکہ عدالت کو پتہ تو تب لگے گا جب وہ آ کر اپنا بیان کرے گا کہ میرے ساتھ میری عزت کو مجروح کیا گیا ہے۔ تو اگر اس کے لیے تو ایک فورس قائم کرنی پڑے گی ملک میں کہ گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر بھائی کسی کو تہمت تو نہیں لگا رہا پکڑوں سے؟
غامدی صاحب، اس ان کے سوال کا جواب دیں۔
یہ مسئلہ تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ ایک مقدمہ عدالت میں آ چکا ہے، وہاں ایک خاتون پر یا مرد پر الزام لگا دیا گیا ہے، گواہ موجود ہیں، وہ گواہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟
جی
تو اس میں تو کوئی فورس قائم کرنے کی ضرورت نہیں یا قذف کے مجرم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو مقدمہ عدالت میں موجود ہے، اس پر کاروائی ہونی ہے، سوال اس کے بارے میں۔
اگر عدالت میں جس عورت یا مرد پہ لگایا جانے والا الزام غلط ثابت ہوا ہے، وہ کمزور ہے عورت، ایک سال غلط الزام کے تحت جیل میں گزار چکی ہے اور اس کی عزت خراب کر دی گئی ہے غلط الزام لگانے والوں کی طرف سے، اور اب اس کے پاس وکیل کو پیسے دینے کے لیے رقم بھی نہیں ہے، وہ عورت کہاں جائے؟
وہ عورت، اس کا ذمہ وار وہ جج ہے جس نے ایک مہینہ ایک سال اس کو جیل میں رکھا
ہے۔ اس جج کے خلاف کاروائی کون کرے گا؟
پھر اس جج کے خلاف دوسرے ججوں کو کاروائی کرنی چاہیے، عدالتی نظام تبدیل کرنا چاہیے، عدالتی نظام تبدیل کرنا چاہیے۔ جج کو اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی غلط ہے، بے گناہ ہے، اس کو جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ اس کو حدود آرڈیننس کی جو رہنمائی ہے وہ صرف رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے، جج اس کا پابند نہیں ہے۔ تو جب وہ پابند نہیں ہے تو جج از خود دیکھ سکتا ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے، وہ شارع ہوتا ہے، وہ قانون ساز ہوتا ہے، اور وہ اسمبلی جس میں جو حلا موجود ہیں وہ قانون ساز نہیں ہیں۔ یہ جج صرف قانون کی تشریح کرنا اس کا حق نہیں ہے، بلکہ قانون بنانا بھی غلط اس کا حق ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ قوانین ان کے فیصلے ان لوگوں کے سپرد کیے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. یہاں جج ایسے مقرر کرنی چاہیے جو مفتی منیب الرحمان جیسے ہوں اور اسی طرح کے ڈگری والے ہوں اور علماء ہوں, اور وہ جج جن کے پاس قرآن و سنت کی ڈگری نہیں ہے ان کو جج نہیں ہونا, ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضیوں کی تین قسمیں ہیں, ایک جنتی ہے, دو دوزخی ہیں. جنتی وہ ہے جو حق کو جانے, حق کے مطابق فیصلہ کرے, اور دوزخی وہ جس کو حق کا پتہ نہ ہو فیصلہ کرے وہ بھی دوزخی ہے, اور حق کا پتہ ہو خلاف فیصلہ کرے وہ بھی دوزخی
جی
ہے.
میرا حلق کافی
لہذا ایسے جج ہونے چاہیے. آپ اس وقت ججوں کو خود بیٹھ کر کے فیصلہ کر,
آپ نے بات کافی واضح کر دی ہے, آپ نے حل بتا دیا ہے. جی گاندھی صاحب آپ کوئی آخری حل بتا دیں.
قانون میں ترمیم ہونی چاہیے,
قانون میں ترمیم ہونی چاہیے.
مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا آرڈیننس نہایت ناقص ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے, اور جو ضابطۂ تعزیرات اور ضابطۂ فوجداری ہے اس میں ضروری ترمیم کرنی چاہیے, اور اس طرح کے تمام نقائص کو ختم کر دیں.
ہم اس کے بالکل خلاف ہیں, اس کو قائم رکھا جائے. حدود اللہ کو, حدود آرڈیننس کو ختم کرنے کی جو بات کرے گا ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے.
حدود آرڈیننس کی بات نہیں ہو رہی,
اس پر ہم کہتے ہیں یہ حدود جس طرح
مولانا مالک صاحب حدود اللہ
خوش تھے کہ طفیل ہاشمی صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ حدود اللہ, اور آپ نے بھی صحیح مسئلہ اٹھایا کہ حدود اللہ نہیں حدود آرڈیننس. اب حدود اللہ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کی مزاحمت کرتے ہیں.
حدود اللہ کے ختم کرنے کی بات نہیں ہو
رہی, حکمران حدود کے بل بوتے پر اگر ختم کرنا چاہے گا حدود نہیں ختم کرنے,
حدود اللہ کے ختم کرنے کی بات
ہے انہوں نے. آرڈیننس کو ختم کرنا آڑ ہے, اور اس واسطے خواتین آئین کمیشن نے
حدود
مطالبہ کیا ہے, خواتین آئین کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ حدود آرڈیننس کو ختم کیا جائے.
نہیں ہمیں اس سے کوئی
زنا برضا کو جس طرح پہلے جرم نہیں تھا اسی طریقے سے غیر جرم قرار دیا
جی. گاندھی صاحب کیا
یہی بات کہہ رہے ہیں,
اب ان کو بھی موقع ہے. گاندھی صاحب کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ حدود آرڈیننس ختم کیا جائے؟
جی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ کے حدود ابدی ہیں, اللہ کی قائم کردہ سزائیں ابدی ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے, کوئی مسلمان ان سے اختلاف کی جسارت نہیں کر سکتا. ہم یہ کہتے ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے جو آرڈیننس بنایا گیا ہے وہ ناقص ہے.
آرڈیننس کر
کے دیکھیں نا, آرڈیننس کی بات حدود اللہ کی بات نہیں ہو رہی. قذف پہ آ جائیں نا, قذف کی بات کریں. قذف کا جو مسئلہ ہے, جو قذف کا معاملہ ہے جس پر ہم
یہاں طے ہو گیا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں.
کیا طے ہوا بتائیے,
ہم تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. معاملہ اس کا زیر بحث یہ آیا کہ اگر ایک مقدمہ جاتا ہے ایک آدمی نے,
وہ صحیح اس سے متفق ہے
کیا,
مقدمہ چلا گیا نا,
چلا گیا,
تہمت لگائی,
تہمت لگائی اور ثابت نہیں ہوئی,
قذف لگا دو,
قذف از خود لگ جانا چاہیے نا.
ہاں ہاں قاضی لگا,
بات ختم ہوگی نا,
ختم ہوگی,
بات ختم ہوگی. یہی تو ہم چار,
اس پہ تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے
میرا خیال
ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ از خود لگ جانا چاہیے.
میرے نظر پہلے معاملہ بالکل واضح تھا, آپ کا سوال واضح تھا, اس کا ہم نے نہایت واضح جواب دیا تھا. مفتی صاحب جو بات کہہ رہے تھے اس کو
سوال واضح نہیں, میرا ایک نقطہ اختلاف.
میں اس موقع کے اوپر یہ بات بھی حق رکھتا ہوں واضح کرنے کی کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو قائل کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے. میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود کو, پیغمبر کے قائم کردہ حدود کو آخری درجے کی حجت سمجھتا ہوں, اور قیامت تک کے لیے ان کو واجب الاطاعت سمجھتا ہوں. ان کے ختم کرنے کا کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا. میرے بحث ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے, ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں, یا اس کو واضح رہنا چاہیے.
میرا سوال ہے جی, میرا اس پر سوال ہے
غامدی صاحب اور مالک صاحب اور مریب صاحب, میری بات سنیے گا. یہ جو بات آپ نے کہی, کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حدود اللہ کے خلاف سوچ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, اور نہ یہ سوال یہاں زیر بحث ہے. سوال زیر بحث تھا قذف کا, اور منیب صاحب نے اتفاق کیا کہ اگر عدالت میں کیس ہے اور وہ ثابت نہیں ہو سکا تو جس نے وہ کیا اس کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے, اس کے خلاف سزا ہو سکتی ہے.
خان صاحب میں جو غامدی صاحب نے بات کہی ہے اس پر میں اپنا نقطۂ استحقاق, میرا سن لیجئے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اور سنت میں جو حدود ہیں اٹل ہیں مانتے ہیں. اب جج کے پاس کتاب اللہ اور حدیث کی کتاب رکھ دی جائے گی میز پر, یا ان قوانین کو مدون کر کے ایک ضابطے اور نظام کی شکل دی جائے گی, وہ دے گا تو وہ بھی انسان ہوں گے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خدمت کر رہے ہوں گے. جو عہد ہے, جو زمانہ ہے, فقہا نے بھی کوڈیفیکیشن کی ہے تو اس کو کوڈیفائی تو کیا جائے گا. یا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمام قانون کی کتابیں اٹھا کر پھینک دیں اور بس وہ کتاب اللہ اور حدیث رکھ دیں اور بس وہ فیصلے کر دیں.
میری وضاحت موجود, میری وضاحت باقی ہے جناب. گزارش یہ ہے کہ حدود آرڈیننس کا ایک حصہ وہ ہے جو حدود اللہ ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو تعزیرات ہیں. تعزیرات کے بارے میں جو بات کی ہے تو فیل ہاشمی صاحب نے، میں نے بھی وہی بات کی ہے، اور وہ تعزیرات جو ہیں ان کے اندر جج از خود بھی ان کے اندر کمی بیشی کر سکتا ہے، لیکن حدود آرڈیننس کا وہ حصہ جو پانچ حدود ہیں ان کی ہم تحفظ کر منسوخ نہیں کرنے دیں گے. حدود آرڈیننس کو منسوخ نہیں ہوگا.
مالک صاحب کسی نے بات کی ہے اور یہ معاملہ بول
بول بات کر رہے ہیں،
یہ بات کر رہے ہیں، یہ
بات سنیں.
بحث ہے قذف پہ، بات ہو رہی ہے قذف کے حوالے سے، بات ہو رہی ہے
قذف کے بعد بات کر رہے
ہیں، ہم قذف پہ بات کر رہے ہیں.
مولانا مالک صاحب مولانا صاحب جو بات آپ میں جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا ہم وہ بات کرتے ہیں،
لیکن
کر لو نا نہیں ہو جائے گی.
مجھے اجازت دے میں بات کروں. آرڈیننس کو ختم کرنے کی آڑ میں حدود اللہ کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے.
ہم اس سازش میں شریک نہیں ہیں نہ شریک ہوں گے.
آرڈیننس کو کسی بھی فورم پر ختم کرنے کی بات ہوگی.
کیا غامدی صاحب ہم ایسی بات کر رہے ہیں کہ حدود آرڈیننس کو ختم کرنے چاہتے ہیں اور اس کی آڑ میں حدود اللہ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں؟
یہ جا رہا ہے کہ اس ناقص قانون کی جگہ پر بہتر قانون سازی کی جائے. کس طریقے سے؟
یہ بات ہے کہ
اچھا وہ مین میڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کوڈیفیکیشن، اس کی ورڈنگ آدمی کرے گا یا نہیں کرے گا؟
کرے گا. یہ دیکھیں یہ بات مفتی صاحب آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں ابہام ہے.
بالکل. مجھے ایک منٹ دے سکتے ہیں
سر؟ میں مطلب ہم چلنا چاہتے ہیں، بڑا ابہام ہے. آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بات صرف کر رہے ہیں قذف کی. خداوند کریم ہمارے سب گناہ معاف کرے، اور وہی بہتر ہے ہماری نیتوں کو جاننے والا اور دلوں کے بھید جاننے والا. ہم بات کر رہے ہیں قذف کی، اور ایک ایسی بات کہ ایک پر تہمت لگ جاتی ہے، ثابت نہیں ہو پاتی. ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آپ کی مدد چاہتے ہیں، ان انسانوں کے لیے مدد کریں جو نہیں جا سکتے اپیل میں، جو ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں.
یہ بات کہ زنا بالجبر کو سمپل زنا سے الگ جرم سمجھا جائے، یہ ایک اجتہادی رائے ہے. ایک اجتہادی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں، یعنی زنا بالجبر اور زنا بالرضا، دونوں الگ الگ جرم ہیں. دوسری اجتہادی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جرم ہیں. حدود کے قوانین اس دوسری اجتہادی رائے کی بنیاد پر بنائے گئے، لیکن تجربے سے پتہ چلا کہ یہ رائے درست نہیں تھی، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے.
زنا اور زنا بالجبر میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان دونوں کو ایک ہی کلاز میں رکھ دینا میری نگاہ میں مناسب نہیں ہے. زنا کی تعریف اور زنا بالجبر کی تعریف بھی مختلف ہے، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کو سیپل ٹریٹ کیا جائے، اور دونوں کے حوالے سے شہادتیں اور اس کے نتائج الگ متعین کرنے کے بعد آرڈیننس میں مناسب ترمیم کی جائے.
ویلکم بیک. آپ نے محمود غازی صاحب اور انیس احمد صاحب کو سنا. اب یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زنا بالجبر حدود اللہ میں شامل ہے؟ تو سب سے پہلے میں غامدی صاحب آپ کو تین منٹ دیتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں.
قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی جو آیت 32 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ حرابہ بھی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزائیں خود اللہ تعالیٰ مقرر کر رہے ہیں. حرابہ کے جرم کا مطلب یہ ہے کہ چوری ڈاکہ بن گئی ہے، قتل دہشت گردی بن گیا ہے، زنا زنا بالجبر بن گیا ہے. اس طرح کے جرائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں چار سزائیں بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ ایسے مجرموں کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. دوسری سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے صلیب دی جائے. تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں. اور چوتھی سزا اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے. عدالت کو قرآن نے اختیار دیا ہے کہ وہ ان میں سے جو سزا چاہے جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے دے سکتی ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک زنا بالجبر کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ سزاؤں کے تحت آتا ہے، اور قرآن کی اس آیت کے تحت زنا بالجبر کے مجرم کو عدالت سزا دے سکتی ہے.
جی مفتی منیب الرحمان صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
میرے نزدیک زنا جب چار گواہوں سے ثابت ہو جائے تو وہ تو رجم کیا جائے گا، خواہ اس نے جبرن کیا ہے رجم کیا جائے گا، اور جو مکرہ ہے جس پر جبر کیا ہے اس پر کوئی سزا نہیں ہے. لیکن ایسی صورت میں کہ ریپ کیا گیا ہے، زنا بالجبر کیا گیا ہے، اور چار شہادتیں موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں ان کو تعزیراً سزا دی جائے گی، جو موت بھی ہو سکتی ہے، انتہائی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں وہ بطور تعزیر ہوگی.
جی مالک صاحب، کیا زنا بالجبر حد میں آتا ہے؟
زنا لغت جو ہوتی ہے اور شرعی اصطلاحات وہ اپنے پاس سے نہیں گڑی جاتی. زنا کا معنی لغت میں اور شریعت میں ایک ہی ہے کہ جو حرام وتی کرے، یہ زنا ہے. آگے اس کی دو صورتیں، ایک رضامندی سے، ایک جبر سے. سزا دونوں کی ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے کہا ہے کہ اجتہادی ہے. اجتہادی نہیں ہے، اجتہادی وہ ہوتا ہے جو کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہ آیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو تین واقعات پیش آئے جبری زنا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاۃ شریف میں روایتیں موجود ہیں، والد بن حجر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ ایک عورت جا رہی تھی، اس پر ایک آدمی زبردستی زنا کیا، اور اس کا کیس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا، جا، تجھے اللہ نے معاف کر دیا، اور اس آدمی کو رجم کیا. میں حیران ہوں کہ جاوید الغامدی صاحب کو اس کو زنا سے نکالنے کی کیا ضرورت پیش آئی. حرابہ میں بھی تو کون سی بڑی سزا ہے اس کے مقابلے میں؟ جو زنا کی رجم کی سزا ہے، وہی سزا جو ہے وہ حرابہ کے اندر بھی.
بنیادی ہمارا سوال یہ ہے، کیا زنا بالجبر حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے؟
حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے زنا، حدود اللہ کے دائرے میں. زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، دونوں جرم ہیں. یورپ کے اندر زنا بالرضا
تو بنیادی طور پر آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا؟ پھر
ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس آیت کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے حرابہ کے تحت جانے کی، جب زنا کے تحت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجود ہے.
میرا خیال ہے غامدی صاحب،
اور سزا دی جا سکتی ہے.
کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زنا رضا سے ہو یا جبر سے ہو، اس کی سزا ایک ہی ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زنا اگر زنا بالجبر بن گیا ہے، چوری اگر ڈاکہ بن گئی ہے، قتل اگر دہشت گردی بن گیا ہے، تو پھر اس کی سزا حرابہ کے جرم کے تحت دینی چاہیے. اس آدمی نے دو جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ایک زنا کا ارتکاب کیا ہے، اس کے لیے شریعت میں الگ سزا موجود ہے، وہ بھی اسے دی جائے گی. اس نے بالجبر کیا ہے، اس کو حرابہ کے تحت یہ سزائیں دی جا
سکتی ہیں. جی صاحب بولیے.
زنا بالجبر اس میں حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے، البتہ جو فرق ہے وہ اس کے ثبوت میں فرق ہے، اور ثبوت کے حوالے سے چونکہ زنا کے لیے ثبوت اور ہے، قرآن حکیم نے چار گواہوں کی بات کی ہے، جبکہ زنا بالجبر کی جو روایت مولانا عبد المالک صاحب نے جس کا حوالہ دیا، وہاں سرکمسٹانشل ایویڈنس کو تسلیم کیا گیا. پھر جو آیت میں تلاوت کر رہا تھا، مفتی صاحب کو میں توجہ دلاؤں کہ وہ آیت یہ کہتی ہے، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یذین، اور اس کی جو تفسیر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ریپ کی اٹمپٹ کرتے تھے ان کے لیے، جو ریپ کی اٹمپٹ کرتے تھے ان کے لیے ہے. زمخشری نے، تبری نے، اور قرطبی نے، تمام رازی نے، تمام بڑے مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، ذالک ادنا یعرفن فلا یذین، کے خواتین سے کہا گیا کہ تم جب باہر نکلو تو بڑی چادر لے کر نکلو تاکہ تمہیں لوگ پہچانے، یہ جو بدکار قسم کے لوگ پھر رہے ہیں یہ تمہیں پہچان لیں کہ یہ شریف اور مسلمان گھرانے کی خاتون ہے اور تمہارے قریب نہ جائیں. یہ بطور خاص اس کانٹیکسٹ میں ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ اس کے ثبوت کا معیار مختلف ہے، اس لیے بیشتر فقہا نے اس کو حرابہ میں رکھا ہے. مالکی فقہا میں سے دسوقی نے کہا ہے کہ یہ حرابہ ہے، اور ابن عربی اس کو حرابہ کہتے ہیں، اور قاضی ایاز نے اس کو حرابہ کے طور پر ثابت کر کے اس کی سزا دی ہے، اور اسی طرح کئی ایک شافعی فقہا اس کو حرابہ قرار دیتے ہیں. غرضے کے فقہا کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جس کو حرابہ کہتی ہے. آج بھی عرب میں اس کے لیے الگ لفظ عربی زبان میں اغتصاب،
آپ کی تشریح مختلف نظر آ رہی ہے.
جی، اغتصاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہ
آپ کہہ رہے ہیں زنا بالجبر حرابہ میں آتا ہے اور زنا نہیں آتا.
ہاں جی،
زنا بالجبر حرابہ میں آتا ہے اور زنا نہیں آتا.
نہیں، ہاں، زنا تو ایک الگ انڈیپینڈنٹ جرم ہے، اور یہ زنا بالجبر جو ہے یہ حرابہ کی ان اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ جس میں دہشت گردی ہے، آگ لگانا ہے کسی کو، اور اس طرح کے جو دوسرے جرائم ہیں، ان جرائم میں یہ شامل ہے، اور اس کی سزا اس سے غالباً اس سے زیادہ سخت ہے جتنی کہ زنا بالرضا کی سزا ہے، کہ اس میں مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ دینے کی بات ہے یا قتل کر دینا، سنگین طریقے سے قتل کر دینے کی بات ہے، کیونکہ جرم بڑا ہے اس لیے اس کی سزا بھی اس سے بڑی.
زنا کے لیے قسم ہی نہیں کی کہ زنا بالجبر کے لیے اور ہوگا، بلکہ زنا کی سزا آئی ہے قرآن میں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا بالجبر کی سزا قرآن میں نہیں ہے؟
میں کہتا ہوں زنا کی سزا قرآن میں ہے. زنا
میرا سوال ہے کہ کیا زنا بالجبر، جو جبر کے ساتھ زنا کیا جائے، اس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کیا اس کی کچھ سزا تجویز کی گئی ہے یا نہیں؟
زنا کا جب ذکر آیا تو زنا بالرضا کا بھی حکم آ گیا، زنا بالجبر کا بھی حکم آ گیا.
فرق زنا اسلام میں کیا، اس میں اسلام کی کیٹیگوریکلی اسلام کیا کہتا ہے مجھے بتا دیجیے.
زنا بالرضا میں دونوں کو سنسار کیا جائے گا، اور زنا بالجبر میں زانی کو سنسار کیا جائے گا اور مکرہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا.
جی آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں جو سوال میرا ان سے ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟
میں تو یہ عرض کر رہا ہوں جی دونوں میں فرق کیا جائے گا. عقل کہتی ہے کہ فرق کیا جائے گا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمات بتاتے ہیں کہ آپ نے فرق کیا ہے. قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. مفتی صاحب جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر زانی کوارا ہے، خواہ اس نے رضامندی سے زنا کیا ہے یا اس نے بالجبر کیا ہے، اس کی سزا 100 کوڑے، اور اگر زانی شادی شدہ ہے، خواہ اس نے بالجبر زنا کیا ہے یا رضامندی سے، اس کی سزا رجم. یہ سزائیں زانی کے لیے خواہ وہ رضامندی سے کرے یا بالجبر ایک ہی ہیں. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی سزا الگ الگ ہے. مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان دونوں کی سزا ایک ہی.
اب زنا بالجبر میں گواہی کا مطالبہ کیا گیا ہے حدود آرڈیننس 1979 میں، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟
اس کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ اس کو اگر امبیگوٹی کلیریفائی کر دیا جائے، اگر چار گواہ بھی نہیں، اعتراف بھی نہیں، قرائن کی شہادت موجود ہے، میڈیکل ٹیسٹ، ڈی این اے ٹیسٹ، دیگر شہادت موجود ہے، تو اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے.
آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا زنا بالجبر حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے، اس کے اوپر ہمارے تمام شرکا نے کیا کہا. جی کم سے کم لفظوں میں بیان کیجیے.
زنا زنا ہے، قرآن نے اسے تقسیم نہیں کیا، اس کی آخری سزا جو ہے وہ رجم ہے، اور اس سے زیادہ سنگین سزا کا کوئی تصور نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے کہ اگر زنا بالجبر میں شہادتیں موجود نہ ہوں، اقرار و اعتراف اور کنفیشن نہ ہو، تو قرائن کی شواہد کی بنا پر سزائے موت پھر بھی دی جا سکتی.
جی ملک صاحب،
زنا زنا ہے، چاہے بالرضا ہو یا بالجبر ہو، دونوں کی سزائیں ایک ہی ہیں اور اپنے پاس سے لغت نہیں گھڑی جا سکتی.
ٹھیک. ہاشمی صاحب،
زنا بالجبر بھی حدود کے دائرے میں آتا ہے، البتہ میرے نقطہ نظر سے زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں یہ فرق ہے کہ زنا بالجبر حرابہ میں آتا ہے، اس کے ثبوت کے لیے ثبوت کا طریقہ کار مختلف ہے، اور پھر اس کی شرائط مختلف ہیں، کہ زنا بالرضا میں محسن اور غیر محسن کی الگ الگ سزا ہے، جبکہ زنا بالجبر میں محسن اور محسن غیر محسن کا فرق نہیں.
جی غامدی صاحب،
میرے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب پھر عرض کیا دیتا ہوں کہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا جائے. زنا الگ چیز ہے، اس کا بالجبر ہونا ایک الگ چیز ہے. عقل اگر یہ تقاضا کرتی ہے کہ چوری اور ڈاکے میں فرق کیا جائے، تو وہ یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ زنا اور زنا بالجبر میں فرق کیا جائے. اللہ کی شریعت اس سے بری ہے کہ اس نے یہ فرق نہیں کیا، اس نے یہ فرق کیا ہے اور دونوں کی سزاؤں کو بالکل الگ الگ کیا ہے. حرابہ کا جو لفظ ہے وہ ایک جامع تعبیر ہے، وہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ تمام جرائم اس کے تحت آ جائیں جو چوری میں شدت پیدا کر دیتے ہیں، جو ڈاکے میں اس کو بدل دیتے ہیں، یا جو کسی اور جرم میں اس نوعیت کی شدت پیدا کر دیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، جیسے قتل دہشت گردی میں بدل گیا ہے، چوری ڈاکے میں بدل گئی ہے، زنا زنا بالجبر میں بدل گیا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان تھا ہمارے اوپر کہ اس نے ایک جامع آیت ایسی سورہ مائدہ میں اتار دی جس کے تحت ہم ان سب جرائم سے نمٹ سکتے ہیں، اور ان کی سزائیں بھی بیان کر دی گئی ہیں، اور وہ نہایت سخت سزائیں ہیں، اور قرآن مجید نے یہ بیان کر دی ہیں. لہٰذا ہمارے نزدیک یہ حرابہ کا جرم ہے، اور یہ بالکل حدود اللہ کے تحت آتا ہے. اس کی سزا بھی الگ ہے، اور اس سزا کو نافذ کرنے سے پہلے اس کو ثابت کرنے کے ذرائع بھی اس سے مختلف ہیں جو عام زنا کے بارے میں بیان کیے.
ناظرین، کیا زنا بالجبر حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے کہ سوال کے جواب میں آپ نے تمام شرکا کی رائے سن لی. ہم یہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کا باقی حصہ جاری رہے.
ویلکم بیک. ذرا سوچئے، ڈبیٹ کے آخری حصے میں اب ہم اس سوال پر غور کریں گے کے ترجیحات کے مطابق حدود آرڈیننس میں کیا تبدیلیاں کی جانی چاہیے؟ یہ جو پوری ڈبیٹ ہم نے اب تک کی ہے اس میں کن کن امور پر ہمارا اتفاق رائے ہوا، اور ہم اپنے جو یہاں پہ مقررین ہیں ہم سے پوچھیں گے کہ کیا تبدیلیاں یہ تجویز کرتے ہیں؟
میرے نزدیک ایک تو اس میں جو تعزیرات کا شعبہ دیا گیا ہے، مختلف سزائیں یہ اس طرح کی چیزیں، اس کو نکال کر پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا جائے، اور اس میں وہ قاضی جو عالم بالشریعہ ہے اور فقہی اجتہاد کے منصب پر فائز ہے، اس میں سزا کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار کو اس کی ثوابدید پر، کیس کی نوعیت پر چھوڑ دینا چاہیے. زنا بالجبر کے حوالے سے یہ جو وضاحت آئی ہے کہ جس پر جبر کیا گیا ہے وہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اس کو بالکل کلیئر کر دینا چاہیے، اور حد قذف کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ ابہام باقی نہ رہے. ہم ابہام کو دور کرنے کے قائل ہیں، ہم اگر کوئی کمی یا اضافہ ہے اس سے انکار نہیں کرتے، وضاحت کی ضرورت ہے تو اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہم منسوخ کرنے کی بات نہیں، اصلاح کرنے کی بات کرتے ہیں.
جی رامدی صاحب، جو بات منیب الرحمان صاحب نے کہی ہے اس سے آپ کو اتفاق ہے؟
مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں. میرے نزدیک یہ جو موجودہ آرڈیننس ہے یہ تدوین جدید کا تقاضا کرتا ہے. مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا، اس کو حدود و تعزیرات کا جو ہمارے ہاں پہلے سے ایک نظام موجود ہے ضابطۂ تعزیرات کا اور ضابطۂ فوجداری کا، اس میں شامل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حدود ابدی ہیں، اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ ہمیشہ نافذ رہنی چاہیے. البتہ اس آرڈیننس کے ذریعے سے ان کی جو تعبیر کی گئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن میں تبدیلی ہونی چاہیے. ایک یہ تبدیلی ہونی چاہیے کہ زنا اور زنا بالجبر کے معاملے کو واضح کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ دونوں الگ الگ جرم ہیں، ان کی سزا بھی الگ الگ ہے، اور اس لحاظ سے قانون کی تدوین اثر نو کر دینی چاہیے. دوسرے یہ کہ یہ قانون سزا میں ثبوت کی بنیاد پر فرق کرتا ہے، یہ چیز اخلاقیات قانون کے خلاف ہے، یہ چیز اس میں سے نکال دینی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ گواہوں کے معاملے میں جنس اور مذہب کی بنیاد پر تفریق کا تصور دیتا ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر سے ختم کر دینی چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جن جرائم کے بارے میں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرابہ کا ایک اصول بیان کیا ہے، ان جرائم کو اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک جامع طریقے سے ان تمام جرائم کا احاطہ کر سکے جن جرائم کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت کا جو اصول شریعت میں ثابت ہے اور جس کو دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کو اس قانون کی روح میں شامل کرنا چاہیے. یہ تغیرات اس میں کر کے اس کو ضابطۂ تعزیرات اور ضابطۂ فوجداری کا حصہ بنا دینا چاہیے. میرے نزدیک اس کے لیے صحیح طریقہ یہی.
تو یہ آپ نے پانچ تبدیلیاں اس میں تجویز کی ہیں. جی مولانا عبد المالک صاحب، ان پانچ تبدیلیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
ان تبدیلیوں کا قائل ہوں جو مفتی منیب الرحمان نے بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ دو تبدیلیاں اور میں چاہتا ہوں.
جی،
اور پورے نظام کے اندر وہ تبدیلیاں چاہتا ہوں کہ پولیس کو دینی تعلیم کے مطابق تربیت دی جائے. نمبر ایک، اس وقت تک پولیس ان کیسوں میں مداخلت نہ کرے، صرف عدالتوں کے اندر جائیں. نمبر دو، عدالتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ حدود کی جو فیصلے ہیں اس کے اندر وہ ایسے ججز ہونے چاہیے جن کے پاس علم دین کی ڈگری بھی ہو، سند بھی ہو.
جی طفیل عاجمی صاحب،
اس کی تائید کرتا ہوں.
جی، ایک تو یہ میں ان نکات کی جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور غامدی صاحب نے کہے ہیں ان سب کی تائید کرتا ہوں کہ یہ تبدیلیاں
آپ اس طرف بھی تائید کر رہے ہیں.
جی اس لیے کہ یہ تبدیلیاں ان میں ضروری ہیں. اس پر اضافہ کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک حدود اللہ کا تعلق ہے تو وہ کسی تبدیلی اور کسی ترمیم کے ذریعے سے حدود اللہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ اس بات کو انشور کیا جائے. اور دوسرے یہ کہ جو تبدیلیاں ہوں گی یا جو نیا قانون بنے گا اس میں وہ بھی لازماً اس کی دفعات، اس کا پروسیجر، وہ سب ایک قانون کی ڈرافٹنگ کی شکل میں ہوگا. اس پر یہ ہرگز نہ لکھا جائے کہ یہ وہ کچھ ہم نے کر دیا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی سمجھ سے کرتے ہیں اور اس میں جو غلطی ہوگی اس غلطی کو درست کرنے کی گنجائش باقی رہنی چاہیے. ورنہ یہ کہ جب ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے تو پھر اس کی وجہ سے معاملات حساس.
ویلکم بیک. اب ہم اس گریٹ ڈبیٹ کو، اس عظیم مباحثے کو ذرا سوچیے کہ عنوان سے جو ہم نے کیا، اس کو ہم آخری مرحلے میں داخل کر رہے ہیں اور میں گزارش کروں گا مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ آپ پوڈیم پہ آئیے اور اختتامی کلمات کا اظہار کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حدود قوانین کے بارے میں جو علمی اور نظریاتی اور فکری مباحثہ ہوا سنجیدہ ماحول میں اور سب کو اپنا اپنا موقف بیان کرنے کا مناسب وقت دیا گیا، اس تمام تر بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود غیر متبدل، ابدی اور دائمی ہیں. جہاں تک حدود آرڈیننس کا تعلق ہے، اس میں ترمیم کے، اضافے کی، حذف کی گنجائش ہے، ابہام کو، اجمال کو دور کرنے کی گنجائش ہے، قذف کے معاملے میں ابہام کو دور کر کے وضاحت کو شامل کرنے کی گنجائش ہے، زنا بالجبر کے حوالے سے وہ خاتون جس کو جبرن ریپ کیا گیا ہے اس کو بری الذمہ قرار دینے کی اس میں سری کلاز شامل کر دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مرد ہو یا عورت، اس کا جرم ثابت ہونے اور سزا کا اعلان ہونے سے پہلے پیشگی طور پر قید کی سزا دینا، حوالات میں رکھنا، یہ اسلامی اور منصفانہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب ایسا کوئی جرم ہو اور مستغیث یا مستغیثہ استدعا کے لیے جائے تو اس کے لیے گنجائش ہو کہ ڈائریکٹ عدالت میں اور قاضی کے پاس جائے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا نظام ایسا ہو جائے کہ تمام ہمارے جج دینی تعلیمات اور فقہی مہارت کے ساتھ ساتھ جو جدید قانون کی مہارت ہے یہ کلی مہارت ہو جائے تو وہ ہر عدالت اسلامی عدالت ہو جائے گی. لیکن جب تک اس طرح کے حالات میسر نہیں ہیں تو اس وقت تک فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ یہ ایک ضرورت ہے اور آئین میں موجود ہے، اس کو باقی اور قائم رہنا چاہیے. لیکن ان میں جو ججوں کا معیار ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہیے اور صاحبان علم اور فقہی اجتہادی اہلیت کے حاملین کو اس میں جج کے طور پر مقرر کرنا چاہیے.
مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی نشست پہ واپس آ جائیے. اب جناب جاوید غامدی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوڈیم پہ آئیے اور اختتامی کلمات کا اظہار کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر بحث موضوع کے بارے میں تو ہم نے اپنے خیالات کا اظہار اس دوران میں بہت تفصیل کے ساتھ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی غیر معمولی تقریب تھی کہ پہلی مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ وہ مسائل جو ہمیں دینی مذہبی حوالے سے درپیش ہیں ان پر آزادانہ ماحول میں بحث کی جائے، ان کا جائزہ لیا جائے، ان کی تنقید کی جائے، ان میں اگر لوگوں کے مختلف نقطہ نظر ہیں تو وہ نقطہ نظر سامنے آئیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ کس کی بات معقول اور مدلل ہے اور کس کی بات میں کوئی خامی ہے. اس لحاظ سے یہ تقریب یادگار رہے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ان کو بھی اس کی مبارک دینی چاہیے. اس سے اگر صرف اتنا ہی ہو جائے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سلیقے کے ساتھ سنیں، ایک دوسرے کی بات سے سلیقے کے ساتھ اختلاف کریں، دوسرے کی نیت پر حملہ آور نہ ہوں، ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جو بات کہنے والا ہے اس کی بات جیسے کہی جا رہی ہے اس کو ویسے ہی لیا جائے، ہر شخص کے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بات کہنے کی توفیق دے. ہم میں سے ہر شخص کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور خدا کی عدالت میں جب لوگ پیش ہوں گے تو وہاں کسی کے پاس اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. تمام خیالات، تمام افکار اور ہماری تمام نیتیں برانہ ہو چکیں گی اور وہ ایک ایسی عدالت ہے جس کے خوف کو اپنے سامنے رکھ کے ہمیشہ ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں اپنی رائے دینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ روایت آگے بڑھتی ہے تو شاید ہم اپنی قوم کو اتنا ایجوکیٹ کر سکیں، اس کی تعلیم کا اتنا اہتمام کر سکیں، اس کے شعور کو اتنا بلند کر سکیں کہ وہ صحیح معنی میں دین کو بھی سمجھ سکے اور دینی معاملات میں ایک بیدار اور متنبع قوم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکے. اس لیے کہ آخری فیصلہ بہرحال قوم ہی کو کرنا ہوتا ہے. ہم جب کوئی چیز اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو اس کو قانون اور عدالت تک پہنچنے کے لیے جن مراحل سے گزرنا ہے ان میں قوم کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے. وہ اچھے نمائندوں کا انتخاب کرے گی، اچھی پارلیمنٹ کا انتخاب کرے گی تو اچھے قانون بنیں گے، اور اگر پہلے سے کسی قانون میں کوئی خامی ہے تو وہ خامی دور ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح اگر اس حد تک بھی ہمیں کامیاب کر دیتی ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو یہ صحیح صحیح مشکور ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سب کو صحیح بات کہنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت بہت شکریہ جاوید غامدی صاحب۔
حامد میر، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج
آپ کو بھی مبارک ہو، پوری قوم کو مبارک ہو،
جو کچھ کیا اور جو بات یہاں پہ ہوئی ہے۔ حقیقت میں اگر یہ رویہ ہمارا ہو چیزوں کو جاننے کا، چیزوں کو سمجھنے کا اور سمجھنے کی خواہش کا، اور ایک دوسرے کے اعتراضات کو اس سکون سے سننے کا، تو بہت بہت بڑی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں اور ہم وہ رستہ نکال سکتے ہیں جس پہ حکم ہے ہمیں ہمارے رب کا کہ تم اس رستے پہ چلو جو سیدھا رستہ ہے۔ اور یہ جو ذرا سوچئے پروگرام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ صرف ایک مخصوص پروگرام کی حد تک تھا، انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا آنے والا کہ ذرا سوچئے میں صرف حدود آرڈیننس ہی ہماری ترجیحات میں نہیں تھا، ذرا سوچئے میں ہماری ترجیحات میں وہ تمام مسائل موجود ہیں جن کا واسطہ پاکستان کے عوام کو پڑتا ہے، یہاں کے رہنے والوں کو پڑتا ہے، جن کا تعلق قانون سے ہے، جن کا تعلق معاشیات سے ہے، جن کا تعلق معاشرت سے ہے، جن کا تعلق عدلیہ سے ہے۔ اور حامد، آپ نے تو آج کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو نارملی کی جاتی ہے۔
نہیں، میرا خیال ہے کہ اب کافی وقت ہو چکا ہے ہم اپنے جو مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کریں، مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، طفیل ہاشمی صاحب، جاوید غامدی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں ذرا سوچئے ڈبیٹ کو ریپ اپ کرنے سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی ہماری قوم کو مزید تقسیم ہونے سے بچائے اور اس قسم کی ڈبیٹس کے ذریعے قوم میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو،
اس معاشرے کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف، یہ ہے ہماری خواہش، یہ ہے ہمارا مطمئن نظر۔ جیو ذرا سوچ کے۔ شکریہ۔